أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. جیسا کہ کلام الہی میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس کیے گئے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو یہ پکارتے ہیں کہ اے ہمارا رب ہمیں اس بستی سے نکالے ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ رہبر کبیر امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو قدس کے ساتھ مختص کیا ہے, اور اسی سلسلے میں فلسطین کے حوالے سے اور خود یوم قدس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مختلف پروگرامات تشکیل دیے گئے ہیں, اور اسی سلسلے میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع فلسطین کا تعارف ہے, جس کی وضاحت کے لیے کم المقدس کے ممتاز عالم دین محمد علی فضل کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے بعد خود فلسطین پر اور قدس پر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں تاریخ میں, اور بہت سارے مناظر پر فلسطین پر واقعاً بات ہو رہی ہے. ہم اس سوال سے ابتدا کرنا چاہیں گے کہ فلسطین کی تاریخ کو بیان کریں کہ کب, کیسے اور کس کے ہاتھوں سے وجود میں آیا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین, وهو خیر الناصر ومعین. سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کا شکریہ, نور الولایہ کے اس پلیٹ فارم کا شکریہ, اور تمام وہ افراد کے جو اس وقت بیدار ہیں اور بابصیرت ہیں اور جانتے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے, اور اس موضوع کو کہ جو اس وقت کا تقاضا ہے یعنی مظلوم کی حمایت کرنا, کہ جو تشیع اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا ایک وتیرہ رہا ہے, اور اس موضوع کے جو مظلومین کا موضوع ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں, ان کے لیے سب سے پہلے مبارکباد ہے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ایک اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ ہم لوگ ہمیشہ فلسطین کی بات کرتے ہیں کہ فلسطین کا قضیہ اور اسرائیل اور صہیونی اور ان تمام چیزوں کے ساتھ, لیکن بعض اوقات ہم لوگوں کو اس کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی. اگر تاریخ معلوم ہو جائے تو باقاعدہ قضیہ بھی اسی طرح سے بارز تر ہوتا چلا جاتا ہے, انسان کے لیے اور زیادہ یعنی اس کے لیے سمجھنا چیزیں آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم لوگ اس فلسطین کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو جو مورخین لکھتے ہیں, جو محققین اس کو بیان کرتے ہیں کہ قبل از مسیح 2000 سال پہلے, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بابل میں موجود تھے, عراق کا شہر, آج بھی مظاہرین وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند عالم کے حکم سے مورخین اور محققین کے مطابق 75 سال وہاں پر جب تبلیغ کر چکے, اور وہ نمرود کا واقعہ ہو گیا اور وہ بتوں والا سارا واقعہ ہو گیا, تو اس کے بعد خداوند عالم کے حکم سے حضرت سارہ اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ منتقل ہوئے اس ارض مقدسہ کی طرف فلسطین میں, کہ جہاں پر پہلے سے ایک کنعان نام کا عرب خاندان آباد تھا, اور اسی وجہ سے بعد میں اس کو اہل کنعان اور کنعانی کے ساتھ بھی اس کو منسوب کیا گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لگ بھگ قبل از مسیح 2000 سال پہلے یہاں پر منتقل ہوئے اور اس خاندان کے ساتھ وہاں پر انہوں نے رہنا شروع کیا, تو دیکھا کیا گیا کہ وہاں پر یبوسی کے نام سے یا یبوسیان یا یبوسیون کے نام سے وہاں پر ایک قوم آباد ہے, کنعان عرب آباد ہیں. اور اگر ہم لوگ اس کی اور مزید تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو مورخین کہتے ہیں کہ یہی جو یبوسی ہیں, یہی سام ابن نو کے جنہوں نے اس فلسطین کی بنیاد رکھی, کہ جن سے آگے نسل یہاں پر ان کی آباد ہوتی چلی گئی. یعنی حضرت نو علیہ السلام کا جب یہ سارا واقعہ اور یہ جو طوفان نو کا جو ذکر سنا جاتا ہے, اس کے بعد حضرت نو کے جو 3 بیٹے معروف سام, حام اور یافس, ان میں سے حضرت سام, ان کی اولاد اور ان کا خانوادہ یہاں پر آ کے آباد ہوا, کہ جو بعد میں یبوسی کہلانے لگے. یہی یبوسی سام ابن نوح کو بھی کہا جاتا ہے, کہ یہ یبوسی سے مراد وہی حضرت سام ابن نوح ہیں. یہاں پر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا, یہاں پر یقیناً ایک حکومت قائم ہو گئی اور ایک یہاں کا بادشاہ بن گیا, کہ جو یہاں کے لوگوں کے امور کو دیکھا جاتا تھا, اس کو اس زمانے میں شیلام کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یا پھر شیالیم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. شیالیم یعنی ایک خدا, ایک صالح خدا کو کہا جاتا ہے, یعنی ایک ایسا انسان کے جو صلح پسند ہے, ایک ایسا ان کا سلطان کے جو وہاں پر لوگوں کا خیال رکھتا ہے. تو یہیں سے ایک سلسلہ وہاں پر ایک حکومت کا شروع ہو گیا, یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد وہاں پر تبلیغ کو انجام دیا گیا, وہاں پر ان لوگوں کی تربیت کو انجام دیا گیا اور یہی سارے تحولات گزرتے چلے گئے. بہت سارے انبیاء اور وہاں پر مبعوث کیے گئے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے, یہاں تک کہ 1000 سال گزرنے کے بعد حضرت داؤد وہاں پر حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. حضرت داؤد لگ بھگ ذکر کیا جاتا ہے کہ 1020 قبل از مسیح وہاں پر حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے, اور حضرت داؤد ہی نے اس کا نام اورشلیم رکھا کہ آج جس کو یروشلیم کے نام سے جانا جاتا ہے, یعنی آج جو اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے. وہ اسی وجہ سے چونکہ وہاں کے بادشاہ کو اس نام سے پکارا گیا, پھر جب حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے اس نمائندے کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی تو انہوں نے جب اس نام کو انتخاب کیا اور تبدیل کیا تو کہا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جو مقدس شہر ہے, یہ وہ ہے کہ جو صالح لوگوں کا شہر ہے, یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر خداوند عالم کی بندگی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں پر بہت زیادہ تغییرات کیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ان لوگوں کے لیے عبادت گاہ کا قیام کیا, اور اس کے بعد وہ جو عبادت گاہ ہے جس کو وہ مکمل نہ کر سکے تو ان کی جو وارث حضرت سلیمان ٹھہرے, کہ جن کا بہر القرآن کے اندر بہت سارے مقامات پہ ذکر بھی ہے, خداوند عالم نے ان کو ولایت عطا کی, حکومت عطا کی ہوا کے اوپر, چرند پرند کے اوپر, تو وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے آج تک اس کے آثار باقی وہاں پر موجود ہیں. تو وہ ہیکل بنانا شروع کیا حضرت داؤد نے کہ جو حضرت سلیمان نے مکمل کیا, اور ہیکل سلیمانی کے نام سے آج تک معروف
ہے, یعنی عبادت گاہ ہی ہے.
بالکل وہ عبادت گاہ, یا پھر وہ اس کی بہرحال ہیکل سلیمانی کی تاریخ اس طرح سے کچھ ذکر کرتے ہیں کہ یروشلم میں حضرت داؤد کے زمانے میں تاؤن کی وبا پھیل گئی. جب تاؤن کی وبا پھیل گئی اور لوگ مرنا شروع ہو گئے, جیسے جیسے دیکھا گیا کہ لوگ مر رہے ہیں اور پریشان ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام خداوند عالم کے راستے راز و نیاز کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کے قریب گئے. جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہاں سے فرشتے آسمان کی جانب واپس جا رہے ہیں. ایک مقام پر کھڑے ہو کے حضرت داؤد علیہ السلام نے خداوند عالم سے دعا کی کہ پروردگارہ اس مبارک زمین پر اپنی رحمتوں برکتوں کو واپس لوٹا دیں. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کے دعا کی, خداوند عالم نے مستجاب کی. جب وہ فرشتے واپس لوٹے ہیں, وہاں پر خداوند عالم کے حکم سے کہا کہ یہاں پر ایک عبادت گاہ کو قائم کرو کہ جہاں پر میری عبادت کی جائے. وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عبادت گاہ کو وہاں پر قائم کیا. جب اس کی تعمیر شروع کی, تعمیر مکمل نہ ہو سکی کہ جو حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوئی. یہ لگ بھگ تقریباً ذکر کرتے ہیں 50 سال کا عرصہ کہ جو حضرت سلیمان کی حکومت کا ہے حضرت داؤد کے بعد, اس زمانے کے اندر اس بنا کو قائم کیا گیا اور ہیکل سلیمانی کے نام سے آج تک وہاں پر اس کے آثار باقی ہیں. اس کے بعد اور بہت سارے افراد آتے گئے اور وہاں پر بعض اوقات بعض ایسے بھی حملے ہوئے کہ جس کی وجہ سے اس کو بالکل ویران کر دیا گیا, لیکن الغرض یہ کہ فلسطین کی تاریخ اور اس کا قیام انبیاء کے ہاتھ سے ہوا. یہ بہت ساری, یہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر بہت سارے انبیاء گزرے ہیں, ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک عادلانہ حکومت قائم رہ چکی ہے حضرت داؤد کے ہاتھ, ایک ایسی زمین ہے کہ جس کے حضرت سلیمان کے ہاتھ وہاں پر خداوند عالم کی ایک عادلانہ حکومت قائم رہ چکی ہے. بس اس کی ایک خاص تاریخ اور ایک خاص اہمیت ہے اس حوالے سے.
ماشاء اللہ نہایت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے بیان کیا. بس اگر یہ کہا جائے کہ فلسطین انبیاء گاہ رہ چکا ہے تو شاید مغالطہ نہیں ہوگا. اسی تناظر میں ہمارا دوسرا جو سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ فلسطین کے اعتبار سے جو مسلمانوں کے اندر اس قدر مسلمان جو ہے فلسطین کو مانتے ہیں, فلسطین کے سرزمین کو, تو اس قدر اہمیت مسلمانوں کے اندر کیوں ہے؟
دیکھیں, ہم لوگ جب بھی کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں تو اس کو کبھی ایک جہت سے نہیں دیکھ سکتے. یعنی ممکن ہے کہ کسی بھی ایک جگہ کی, کسی بھی ایک زمانے کی اہمیت اس کے مکین کے اعتبار سے ہو, مکان کے اعتبار سے ہو. بس ہم لوگ اگر اس کو بھی متعدد جہات سے دیکھنا چاہیں تو فلسطین, اگر ہم لوگ اس مکان کے اعتبار سے مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت کو جانچیں, تو جس طرح سے بھی عرض کیا کہ وہاں پر انبیاء کی سرزمین ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے اولوالعزم پیغمبر ہیں, یعنی اگر اولوالعزم پیغمبروں کی اس ترتیب کو دیکھا جائے تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ دوسرے اولو العزم پیغمبر، وہ خلیل خدا جنہوں نے یہاں پر آ کر باقاعدہ اس سرزمین کو ایک الہی سرزمین بنایا، یہاں پر آ کے خداوند عالم کی تبلیغ شروع کی، خداوند عالم کی اس توحید کے پرچار شروع کیا. اور خداوند عالم سورہ انبیاء کے اندر پہ ذکر کرتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یعنی بھائی کے بیٹے ہیں حضرت لوط، ان دونوں کو نجات عطا کی اس نمرود سے، ان سلطانوں سے، اور ایک زمین کے جو مبارک ہے ہم نے اس کو اس عالمین کے اندر مبارک قرار دیا، سورہ انبیاء کی آیت ہے، اس کی طرف ہم نے ان کو بھیجا. یہ ایک سرزمین کے جس کو خداوند عالم نے مبارک قرار دیا گیا، مبارک قرار دیا. اسی طرح سے اور مقامات پہ بھی کبھی قریا کے نام سے، کبھی ارض مقدسہ کے نام سے اسی سرزمین کو یاد کیا گیا ہے. یہ ایک سرزمین ایسی ہے کہ جہاں پر آپ کسی بھی ایک خاص مذہب کے ساتھ اس کے تعلق کو خاص نہیں کر سکتے، چونکہ مسلمانوں کے مسلمہ عقائد میں سے ہے کہ ہر مسلمان کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم کی ختمی مرتبت ہونے پر، یعنی آخری نبی ہونے پر، اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتا ہو. تو جب ہم بحیثیت ایک مسلمان تمام 124,000 خداوند عالم کی طرف سے مبعوث کردہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے انبیاء اور اولو العزم انبیاء اس مقام پر اتارے گئے ہیں، تو یقیناً مسلمانوں کا ایک تعلق ہے اس کے ساتھ، مسلمانوں کی ایک اہمیت ہے، مسلمانوں کے نزدیک اس کی ایک اہمیت موجود ہے. اور یہ اہمیت صرف ان انبیاء کے مبعوث ہونے کے ساتھ خاص نہیں ہے، قبلہ اول ہونا، یعنی مسلمانوں کا قبلہ اول کے جو فلسطین میں اور مسجد اقصیٰ کے عنوان سے موجود تھا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہرحال بعد میں آیت کے ساتھ تبدیل ہو گیا. اس کے علاوہ خود سورہ اسراء کی جو پہلی آیت بیان کرتی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی خداوند عالم کی ذات منزہ ہے، پاکیزہ ہے، کہ جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب. ایک خاص اہمیت ہے مسلمانوں کی اس مکان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، یعنی اس مکان میں ایسے ہمارے پاس آثار موجود ہیں، انبیاء کی قبور موجود ہیں، انبیاء کے وہ الفاظ موجود ہیں، انبیاء کی تبلیغ موجود ہے اس مکان میں کہ جہاں پر خداوند عالم نے ان کو مبعوث کیا. اگر دوسری جہت سے مسلمانوں کے نزدیک اس دور میں اس کی اہمیت کو دیکھا جائے تو وہاں کی مظلوم عوام ہے، ایک ایسی مظلوم عوام کہ جس کو اتنے سالوں سے، یعنی اگر لگ بھگ دیکھا جائے تو تقریباً 70 سالوں سے وہاں پر غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں، انسیکیورٹی کے اندر وہ رہ رہے ہیں، کوئی امن نہیں ہے وہاں پر. اسرائیل کا جب دل چاہے وہاں پر اپنے فائٹرز بھیج کے کہیں پر بھی بمباری کرا دے، کسی کو بھی قتل کرا دے. وہاں پر مسلمانوں کی جو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کی عصمت دری کی جائے، وہاں پر ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے، وہاں پر ان تک دوائیاں نہ پہنچائی جائیں، یعنی ان کو اجازت نہ دی جائے کہ وہاں پر پہنچ سکیں، وہاں پر ان لوگوں تک غذا نہ پہنچی جا سکے، وہاں پر ان سے دنیا کے رابطوں کو کاٹ دیا جائے، ان پر ظلم کیا جائے، ان کے اوپر پہرے رکھے جائیں، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا جائے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے، وہاں پر مسمار کرنے کے بعد وہاں پر سہیونی، وہاں پر کلونیاں قائم کی جائیں. اس اعتبار سے مسلمانوں کے نزدیک ایک اہمیت ہے. اور خاص طور پہ جس طرح سے پہلے ذکر کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا مکتب لیتے ہیں، جو توحید امیر المومنین علیہ السلام سے لیتے ہیں، جو زندگی کا جینے کا اسلوب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں، انہی کے کہنے کے مطابق ہم، امام علیہ السلام نے جیسے وصیت میں بھی فرمایا کہ ہمیشہ ظالموں کے دشمن بن کے رہو، خون للظالم خصما وللمظلوم عونا، اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہو. کیا آیا یہ سارے مظلوم نہیں ہیں؟ جن بچیوں کی عصمت دری کی گئی مظلوم نہیں ہیں؟ جن تک کھانا نہ پہنچایا گیا، بھوک کی وجہ سے مر گئے، کیا آیا وہ مظلوم نہیں ہیں؟ جو فقر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جو دنیا سے کٹ کے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، جن کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، کیا یہ مظلوم نہیں ہیں؟ کیا آیا اس وقت یہ پوری دنیا ان کی مظلومیت کی شاہد نہیں ہے؟ کیا آیا دیکھ نہیں رہی ہے؟ کیا آیا ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہے؟ آج کل کی دنیا میں کون کہہ سکتا ہے کہ میں متوجہ نہیں ہوں کہ فلسطین کے اندر کیا ظلم بپا کیا گیا اور روا کیا گیا؟ وہاں پر مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اپنی عبادت گاہ تک پہنچنے کی اجازت نہ ہو، وہاں پر ان کو کام کرنے کی اجازت نہ ہو، وہاں پر ان کے جب دل چاہے، جسے دل چاہے اٹھا کر زندانی کر لیا جائے، جس کو دل چاہے قتل کر دیا جائے، وہاں پر ان کی میت کو دفنانے کی اجازت نہ ہو، کیا آیا مظلومیت نہیں ہے؟ یقیناً جہاں پر مسلمانوں کے نزدیک اس مکان کی اہمیت ہے کہ وہاں پر انبیاء کو مبعوث کیا گیا، وہیں پر اس وقت مسلمانوں کے نزدیک وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی اہمیت ہے، کہ جو ظلم کے ساتھ اور اس بربریت کے ساتھ اور صہیونی شکنجوں کے ساتھ وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، اس مظلومیت کے لیے ایک اہمیت کے قائل ہیں یقیناً، اٹھنا اور وہاں پر اپنی آواز کو بلند کرنا، وہاں کے لوگوں کے بارے میں دنیا تک ان کی پیغام کو پہنچانا، ان کی آواز کو پہنچانا ضروری ہے۔ بس ان دونوں اعتبار سے جب ہم لوگ اہمیت کی بات کریں گے تو ان دونوں اعتبار سے بات کریں گے، اس مکان کے اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارض مقدسہ بنایا، خداوند عالم نے اس کو بابرکت زمین بنایا، خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا اور وہاں سے وہاں پر بھیجنے کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے نجات دلائی۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کا وعدہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کیا، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول کیا، یہ وہ سرزمین ہے کہ جو قبلہ اول ہے، اور اس جہت سے کہ مسلمانوں وہاں پر مظلوم ہیں جہاں پر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان دونوں اعتبار سے مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت بہت بارز اور بہت روشن ہے۔
ماشاءاللہ، جب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ انبیاء کے ساتھ مختص ہے سرزمین فلسطین، اور قبلہ اول کے ساتھ بھی مختص ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ وہاں پر واقعاً بہت ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر، تو ان اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے فلسطینی بھائیوں کے سلسلے میں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟
دیکھیں، پروردگار نے قرآن کے اندر کچھ وعدے کیے ہیں انسان سے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، خداوند عالم کبھی بھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا۔ خداوند عالم نے قرآن میں وعدہ کیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو اپنے صالح بندوں کے حوالے کرے گا، یعنی اس سرزمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو قرار دے گا۔ اب جب خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے، اور خداوند عالم، مجھے اعتقاد اور میرا یقین ہے کہ اپنے وعدے سے کبھی بھی نہیں پھرتا ہے، خداوند عالم کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اب اس خداوند عالم کے وعدہ پورا ہونے میں اور اس مشیت میں میرا کیا کردار ہے؟ میں خداوند عالم کی جب تک نصرت نہیں کروں گا، میں جب خداوند عالم کی مدد نہیں کروں گا، تب تک پروردگار میری مدد نہیں کرے گا۔ خداوند عالم قرآن کے اندر ایک قانون ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ دیکھو، اگر آپ پروردگار کی مدد کریں گے تو خداوند عالم آپ کی مدد کرے گا، آپ کی نصرت کرے گا، اور خالی خداوند عالم پھر آپ کی نصرت نہیں کرے گا، ویثبت اقدامکم، آپ کے ارادوں کو مضبوطی عطا کرے گا۔ یعنی نصرت کے بعد آپ نے جو نصرت کا ارادہ کیا تھا، اسی ارادے کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ اب جب خداوند عالم کی نصرت کرنی ہے تو ضروری ہے، میرا وظیفہ ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے دنیا میں نہ رہوں۔ ایک منتظر اس کائنات میں آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک منتظر کے لیے ضروری ہے کہ جتنی خداوند عالم نے اس کو صلاحیت دی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو اور ان کے مشن کو جاری رکھے۔ اہل بیت علیہ السلام اگر یہ چاہتے ہیں کہ ظالم کا دشمن بن کے رہنا، تو یہ دشمن بن کے رہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام اسے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم مظلوم کی حمایت کرنا، تو اپنی تمام صلاحیتوں کے مطابق مظلوم کی جتنی حمایت کر سکتا ہے وہ مظلوم کی حمایت کرے۔ یعنی علل عقل، کیا آیا سوشل میڈیا آج ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا آیا اسمارٹ فون آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا آیا سوشل میڈیا کے اوپر سب کے اکاؤنٹس نہیں بنے ہوئے؟ کیا آیا ان اکاؤنٹس کے ذریعے سے وہ مظلومین جہان کی، بالاخص فلسطین، کشمیر، برما، جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیا آیا وہ اپنے ان اکاؤنٹس کے ذریعے سے مختلف مقامات پر اس آواز کو بلند نہیں کر سکتا؟ کیا آیا انسان ان کے لیے کچھ نہیں، دعا بھی نہیں کر سکتا، ان کے لیے ہمدردی بھی نہیں رکھ سکتا؟ کیا آیا خداوند عالم کے حضور استغاثہ بلند نہیں کر سکتا کہ پروردگارہ اس وقت کی حجت کو بھیج دے، اس رمضان کے مہینے، بابرکت مہینے میں، کہ جہاں پر خداوند عالم نے انسان کو تقویٰ عطا کیا، جہاں پر روزے کے ذریعے سے خداوند عالم نے انسان کو اپنے قریب کیا، اس قرب کے ذریعے سے کیا آیا خداوند عالم سے یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ پروردگارہ ان مظلومین فلسطین کی خاطر، ہم مظلومین کی خاطر، ہم جو اس مسئلے کا شکار ہیں، اس حجت خدا ولی اثر کو بھیج دے تاکہ وہ آئے اور آ کر اس کائنات کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دے اور اس کائنات سے ظلم کو ختم کر دے۔ انسان اپنی صلاحیتوں سے واقف ہے، ایک جملے میں اگر اس کو مکمل کرنا چاہیں، انسان اپنی صلاحیتوں سے واقف ہے کہ میں مظلومین کی حمایت کس حد تک کر سکتا ہوں، مجھے خداوند عالم نے کیا صلاحیت عطا کی ہے، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر جس حد تک ممکن ہو سکے اس عبادت کا وہ اس عبادت کو انجام دے تاکہ خداوند عالم کا حقیقی قرب حاصل کر سکے۔ یعنی اگر وہ اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے سے اس کو اپنی آواز کو بلند کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے اس موضوع کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ اس سے مطلع رہتا ہے، اگر وہاں کی مظلومین کی داد رسی کرتا ہے، اگر اس کے بس میں کچھ نہیں تو دعا کر سکتا ہے، خداوند عالم سے استغاثہ کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق جس حد تک ممکن ہو سکے اس قضیے کے اندر مظلومین کی حمایت، فلسطین کی مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، بس سمیت کشمیر کے مسلمان، اس کائنات میں جہاں جہاں پر مسلمان آباد ہیں اور ظلم کا شکار ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہر ایک انسان کو اس کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور نہ صرف یہ کہ اپنے صرف انہی امور کو انجام دے اور نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ یہاں پر جو ریلیز وغیرہ نکلتی ہیں، جو باقاعدہ مسیرے کے عنوان سے یا ریلیز کے عنوان سے پوری دنیا کے اندر کچھ کا احیاء کیا جاتا ہے، وہاں پر ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود کا وہاں پر اظہار کرے، وجود کا اظہار کر کے دنیا کو بتلا دے کہ میں اس وقت بھی وقت کے حسین کے ساتھ ہوں، وقت کے یزید کے ساتھ نہیں ہوں، میں اس وقت بھی مظلوموں کی حمایت کے لیے آمادہ ہوں، میں ظالموں سے ہمیشہ سے نفرت کرتا ہوں، اور آج تک امام حسین علیہ السلام کی اس صدا پر لبیک کہتا ہوا ان مظلوموں کی حمایت کے لیے باہر نکلا ہوں۔
بہت شکریہ کہ آپ نے مسئلہ فلسطین پر تاریخ کے حوالے سے نہایت ہی خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی۔
قبل اللہ،
ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ کس طرح بزرگوار نے فلسطین کی سرزمین کی تاریخ پہ بات کی اور یہ بتایا کہ انبیاء کی سرزمین ہے فلسطین۔ اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا کہ مسلمانوں کے اندر کیوں اس قدر جو ہے فلسطین کی اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں مستضعفین کے لیے، ہمارے لیے لازم ہے کہ وہ کریں، کیونکہ یہ قاعدہ کلی ہے خدا کا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم۔ کم از کم حد عقل ہم جو ریلیز نکلتی ہیں ان میں شامل ہو کر قرب خدا کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ اسی قدس کے موضوع پر آپ کی محضر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔